أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر درود بجل محمد زانم اترم شبه ولادت ہے اور ولادت ایسی محترم ہستی کی جن کی آمد سے دنیا کا پاکیزہ ترین گھر اپنی نورانیت کے ساتھ اور زیادہ منور ہو گیا ان ہستیوں کے دلوں پر خوشی طاری ہو گئی جن کی خوشیوں سے پوری کائنات میں خوشیاں پھیل گئیں اور عظیم الشان ہستیاں کی جن کے وجود کی برکت سے ہمارا فیض یاب ہو رہے ہیں اپنے امام کی آمد کے موقع پر اس مبارک اور باسعادت گھر تک اپنی مبارکبادی کے پیغام کو پہنچانے کے لیے رسول خدا کے دل کو شاد کرنے کے لیے ان کی صاحبزادی کے دل کو خوش کرنے کے لیے تین دفعہ باوز بلند درود بھیجے محمد دیار عالم کی انتہائی شکر گزار اور عاجزانہ اس خدا کے حضور سر سجود ہوتے ہوئے شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے کا معتقد پیدا کیا ان کے اعتقاد کے ساتھ اس دنیا کے اندر رکھا ہے ایسا گھرانہ ہے کہ جس کی میراث دو بنیادی چیزوں کے اندر قرار پائی کبھی آپ غور فرمائیے کہ خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی وہ کون سی میراث ہے جو میرے اور آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ تمسک کیا ہے کہ جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا اگر تم نے تمسک کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے یہ وہ بنیادی ترین مفہوم ہے جس کے اوپر ہم نے اور دوسرے فرقوں کے اندر اختلاف آیا ہے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر ان دو سے تمسک کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے دونوں جو بنیادی فرقے ہیں اسلام کے ان کے اندر اس بات پہ اختلاف ہے کہ ان دو سے تمسک کرنے کا مطلب کیا ہے البتہ ممکن ہے کہ کسی نے اس بات پہ بھی اختلاف کیا ہو کہ عترت کا مفہوم کیا ہے لیکن مخالف فرقے میں ان لوگوں کی تعداد کم ہے جنہوں نے عترت کے مفہوم کے اوپر اختلاف کیا اصل اختلاف اس بات پہ قرار پائے گا کہ وہ جو تمسک کا مفہوم ہے اس کا کیا مطلب ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کتاب اللہ اور عترت پہ تمسک کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم جو جس چیز کو تمسک کہتے ہیں وہ ہم نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے ہم نے تمسک کیا ہے ہم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے کسی نے تمسک نہیں کیا یقیناً گمراہ ہو جائے گا اب ہمیں اپنے آپ سے دیکھنا پڑے گا اور پوچھنا پڑے گا کہ اہل بیت کے عظیم الشان ہستیوں سے تمسک ہمارا تمسک کس انداز میں اب تک انجام پایا ہے اور وہ جو انجام پایا ہے آیا وہ حق کے تمسک کو ادا کرنے کے لیے کافی ہے تو میں چند نشانی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ ہمارے معاشرے نے جو تمسک کیا ہے اس کی حد کیا ہے اور آیا اتنا کافی ہے یا کافی نہیں ہے درود بھیجے گا محمد و آل محمد اچھا اس کام کو آسان کرنے کے لیے یوں سوچ لیتے ہیں کہ اگر کوئی اہل بیت کے زمانے میں ہوتا اور اس روایت کو سنتا کہ ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا تو وہ تمسک کا کیا مطلب لیتا اگر اہل بیت ہوتے روئے زمین کے اوپر اس طرح سے تشریف فرما ہوتے جیسے زمانے ظہور کے اندر تشریف فرما تھے, تو اس تمسک کا مطلب کیا ہوتا؟ تو اس سے آپ کا کچھ اندازہ ہو جائے گا کہ اس تمسک کا مطلب آج کے زمانے میں کیا بنے گا. اگر وہ تشریف فرما ہوتے تو تمسک کا مطلب یہ ہوتا کہ اپنی زندگی میں جو وہ کہیں وہ تم اختیار کرتے رہو, اگر وہ صلح کر رہے ہیں تم صلح کر رہے, اگر وہ جنگ کر رہے ہیں تم جنگ کر رہے, اگر وہ یہ فرمائے کہ مثال کے طور پر حکم اسلام کا یہ ہے تو مان لو تو تمسک ہے, نہیں مانا تمسک نہیں. سادہ سی بات ہے, دور دشار کی طرف. مثلا ابھی تک ہمارا اختلاف دوسروں کے ساتھ اسی بات پہ چل رہا ہے. مثلا ہمارا اختلاف ہے کہ بھائی الصلاۃ خیر من النوم کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے, تو ہم نے تمسک کیا امیر المومنین پر. کسی نے کہا کہنا ہے, امیر المومنین نے کہا نہیں نہیں کہنا ہے, ہم نے تمسک کیا. ہم نے کہا چونکہ مولا نے کہا ہے نہیں کہنا تو ہم نے نہیں کہنا, ختم ہو گیا معاملہ. کسی نے یہ کہا کہ مثال کے طور پر تراویح پڑھنی ہے, امیر المومنین نے کہا کہ نہیں پڑھنی ہے, صراحت کے ساتھ کہا کہ نہیں پڑھنی ہے. اصل امیر المومنین کے زمانے تک خلیفہ دوم کے عمل کے نتیجے میں, خلیفہ سوم کے عمل کے نتیجے میں تراویح رائج ہو چکی تھی, تراویح رائج ہو چکی تھی. اور جب امیر المومنین کا دور حکومت شروع ہوا ہے تو تراویح کو انجام پاتے ہوئے لگ بھگ 11 سال ہو چکے تھے. امیر المومنین کے زمانے میں پہلی دفعہ رمضان آیا, مولا سے لوگوں نے آگے پوچھا آپ تراویح پڑھائیں گے؟ میں نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا. اچھا اب لوگوں نے پھر وہی مسئلہ آیا کہ بھئی یہ تو سیاسی مسئلہ ہے کہ تراویح تو آپ ہی کی طرف سے پڑھانی, کیونکہ 11 سال سے حاکم کی طرف سے تراویح پڑھائی جا رہی ہے. یہ بات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے مولا کو خلیفہ مانا تھا, بہت کم ایسے تھے جو مولا کو امام بھی مانتے تھے, بہت کم ایسے تھے. خلیفہ ماننے والے تھے, خلیفہ مان لیا تھا, امام نہیں مانتے تھے. اگر امام مانتے ہوتے تو کیا اس سوال کی کوئی گنجائش تھی کہ واقعی پوچھتے کہ آپ تراویح پڑھائیں گے یا نہیں پڑھائیں گے؟ اچھا اور مولا کس دنیا میں زندگی گزار رہے تھے؟ ذرا دیکھیے تاریخ طبری میں مصنف لکھتا ہے 36 ہجرہ کے واقعات میں, کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں پڑھاؤں گا. جب انہوں نے اعلان کر دیا کہ حاکم وقت نے کہ ہم تراویح نہیں پڑھائیں گے, اگلے دن بازار میں ہڑتال ہو گئی, لوگوں نے دکانیں بند کر دی. تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے, کیونکہ میں نے پڑھا ہوا ہے تو میں آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں, وہ بھی دیکھ لیجیے گا. آپ بھی دکانیں بند ہو گئی. شاید تاریخ اسلام کی پہلی اسٹرائک ہوئی ہے, شاید امیر المومنین کے اس کہنے پر کہ میں تراویح نہیں پڑھاؤں گا اسٹرائک ہو گئی. مولا نے کہا کہ تم ہڑتال کرتے ہو یا کچھ بھی کرو, میں نے تو نہیں کرنا. اس کے بعد لوگوں نے حل یہ نکالا کہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک آدمی نامینیٹ کیا اور اس سے کہا کہ وہ تراویح پڑھائے. امیر المومنین نے شرکت نہیں کی, امیر المومنین نے آدمی نہیں بھیجا. ہم نے کس پہ تمسک کیا؟ امیر المومنین. بعد میں جو ان کے بعد آنے والے تھے, مولا کی 6 مہینے کی حکومت تھی, یہاں تک کے بعد امیر شام پر پہنچ گئے, اس نے پھر تراویح شروع کر دی. تاریخ اسلام میں 2 سنتیں پڑھنی, ایک وہ سنت کہ جو رسول خدا اور امیر المومنین کی سنت تھی جس میں تراویح نہیں تھی, اور ایک وہ سنت جو خلیفہ دوم خلیفہ سوم اور امیر شام کی سنت تھی جس میں تراویح تھی. دنیا نے اس سلسلے پہ عمل کیا, ہم نے اس سلسلے پہ عمل کیا, ٹھیک ہے, ہم نے تمسک کیا. اب سوال یہ ہے اور ہمارا تمسک کیا ہے؟ مثلا امیر المومنین جنگ کرنے جاتے اور ہم سے کہتے کہ مثلا نخیلہ ان کا لشکر گاہ تھا, کوفہ کے باہر ایک جگہ تھی اس کو نخیلہ کہتے تھے, وہاں ان کی لشکر گاہ تھی. وہ فجر جس دن لشکر بنانا ہوتا تھا تو فجر کی نماز پڑھ کے وہاں چلے جاتے تھے, اور ماننے والوں سے کہتے تھے کہ جو آنا چاہتا ہے وہ نخیلہ آ جائے. ایک دفعہ ایسا ہوا ہے, مولا صبح کو نخیلہ گئے کوفہ سے باہر, ظہر کو واپس آ گئے, کوئی ان کے ساتھ نہیں گیا, ایسا بھی ہوا. اچھا جن لوگوں نے یہ کیا کہ مولا صبح کو نخیلہ گئے, خود اپنے فرزندوں کے ساتھ, اپنے بہت سچے ماننے والوں کے ساتھ, دوپہر کو واپس آئے, مسجد کے اندر خطاب کیا کہ میں صبح کو گیا تم لوگ آئے کیوں نہیں, جو لوگ نہیں گئے آیا یہ بھی تمسک ہے؟ یہ تمسک ہے؟ تو تمسك نہیں. بس اگر مولا کسی کے خلاف جنگ پر پکاریں اور ہم نہ جائیں, یہ تمسک نہیں ہے پھر. وہ اب دیکھیے نہج البلاغہ میں مولا نے سب سے زیادہ کس کے خلاف جنگ پر پکارا ہے, اور میں اور آپ اس کے خلاف جنگ نہ کر سکے. دیکھیے امیر شام کو تو معاملہ اب نہیں آ رہا, امیر شام اب کہاں مر گیا, خود کیا سب ختم ہو گیا. سب سے زیادہ نہج البلاغہ میں کس کے خلاف جنگ کے لیے پکارا ہے آپ دیکھیں گے, جو میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ کو بتایا تھا, سب سے زیادہ دنیا اور دنیا پرستی کے خلاف, سب سے زیادہ پورے نہج البلاغہ کا اگر کوئی ایک ٹاپک کے اندر خلاصہ کرے تو تقویٰ ہے, اور ایک دشمن کے اندر لے کر آئے تو وہ دنیا اور دنیا پرستی ہے. آپ نہج البلاغہ کے جتنے مرضی مطالعات دیکھیں آپ دیکھتے رہیے, اور آپ خود تائید کریں گے کہ ہاں اس سے بڑھ کر نہ ایسنس ہے نہ کوئی دشمنی ہے. اب یہ بتائیے, اچھا مولا کی دنیا سے دشمنی کس حد پہ تھی؟ اس حد پہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں تجھے 3 دفعہ طلاق دیتا ہوں, اس کے بعد اب کوئی رجوع نہیں ہے, اب کوئی واپسی کا امکان نہیں ہے. اب مشکل یہاں پر ہے, سب جملہ ہے ذرا سا, مولا سے تمسک کرنے والے ان کی متعلقہ سے شادی کر رہے ہیں, مصیبت یہاں آ رہی ہے. تمسک کرنے والے تو مولا سے ہیں اور شادی کر رہے ہیں ان کی متعلقہ سے, جس دنیا کو انہوں نے طلاق دی تھی اس سے ہی رشتے گاڑ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمسک کرنے والے مولا کے ہیں. بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اگر آپ تمسک کرنے والے مولا کے ہیں تو آپ کو تو نخیلا میں ہونا چاہیے تھا, اس لشکر گاہ میں ہونا چاہیے تھا جس میں آپ حضرت علی کے ساتھ مل کر دنیا کا مقابلہ کرتے, آپ نے وہ مقابلہ کرنا نہیں ہو رہا. اب آپ بیٹھے ہیں اس لشکر گاہ میں جو دنیا کے ساتھ چلنے والوں کا ہے, اور تمسک کر رہے ہیں علی سے جو دنیا کے مخالف لشکر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ دونوں کام اکٹھے کیسے انجام پا رہے ہیں. تو اس کا ایک حل ہے, وہ یہ ہے کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے تو ہیں لیکن مکمل تمسک ابھی حاصل نہیں ہوا, ابھی مکمل تمسک حاصل نہیں ہوا. ہاں ٹھیک ہے, چاہنے والے ہیں, مکمل تمسک تک پہنچتے پہنچتے وقت لگے گا. اب ڈر یہ ہے کہ کہیں اتنا وقت نہ لگ جائے کہ پھر امکان ہی باقی نہ رہے, ڈر سارا یہاں پر ہے کہ چلو بچہ ہے 15 سال نہیں 25 سال کی عمر میں ہوشیار ہو جائے گا, چلو 25 سال کی عمر میں ہوشیار نہیں ہوا 30 سال کی عمر میں ہوشیار ہو جائے گا. اب اگر کوئی بڑھاپے تک ہوشیار نہیں ہوا ہے تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اب کب ہوشیار ہوگا. اچھا ایک اور حقیقت ہے, وہ یہ کہ مرنے کے بعد سب ہوشیار ہو جائیں گے, یہ ایک حقیقت ہے. میں آپ کو عجیب بات عرض کروں, مرنے سے پہلے یہ تقسیم ہے مسلمان کافر مومن منافق, مرنے کے بعد سب مومن ہیں. مومن کون ہوتا ہے؟ جس کو پکا یقین ہو. کیا مرنے کے بعد کوئی ہے جو قیامت میں شک کرے گا؟ مرنے کے بعد سب مومن ہیں, لیکن صرف ایک مشکل ہے, اب اس ایمان کا کوئی فائدہ ہے نہیں, یہ مرنے سے پہلے لانا تھا. مرنے کے بعد کسی کو کوئی ہے جو کہے مجھے دنیا کے ساتھ عشق ہے, کٹ گئی دنیا ختم ہو گئی, اب تمہاری قبر ہے, اب موت ہے, اب حشر ہے, اب برزخ ہے, اب کیا دنیا سے عشق ہے؟ کوئی دیوانہ ہوگا جو وہاں بیٹھ کے کہے گا مجھے دنیا سے عشق ہے, لیکن اس دنیا سے عشق ختم کرنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. جو کچھ ہونا تھا وہ یہاں پہ ہونا تھا, یہ تھی دنیا جہاں پر یہ ہونا تھا. اس وہ جتنا تمسک ہے آپ کا اور ہمارا وہ یہاں نظر آنا چاہیے, یہاں ہمیں نظر آئے کہ ہم نے مولا کی تعلیمات کے اوپر کیا عمل کیا, کیا یا نہیں کیا. اور اسی طریقے سے یہ تمام ذوات مقدسہ جن کے ہم ولادت مناتے ہیں, ان تمام کے کردار کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ اور میں شمع ولادت پر ہیں, آج کے کرنے کے کام میں سے ایک کام ہے وہ یہ کہ تھوڑا سا امام کی حیات طیبہ پہ غور کیجیے. جتنی بھی آپ کے پاس معلومات ہے, اور یقیناً آپ کے پاس ماشاءاللہ کافی معلومات ہے, آپ ہر سال مولا کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں, اس کے اوپر غور کرتے ہوئے یہ دیکھیے کہ میرے اور ان میں کتنے لیول پر شباہت آ رہی ہے. کس کام میں شباہت آ رہی ہے؟ اس عدم شباہت کے ساتھ یا شباہت کے ساتھ جتنی بھی آ رہی ہے اس کو تمسک کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یہ وہ طے کرنے کا کام ہے. اچھا، ہم شروع دن سے کچھ کام کہتے رہے ہیں، جو پہلے دن سے کچھ کام کہے ہیں، جو آخری کام کہا تھا وہ تسبیح پڑھنے کا انداز تھا. وہ جب ہم نے کہا تھا اس کو اس وقت سے کہے ہوئے اب تک دو دن ہو گئے. دو دن کا مطلب ہے 10 دفعہ تسبیح آپ نے پڑھ لی ہوگی، 10 دفعہ تسبیح پڑھ لی ہوگی. اپنے آپ سے پوچھے گا وہ جو دو دن پہلے تسبیح پڑھنے کا طریقہ سنا تھا اس کے اوپر 10 دفعہ آخری میں کتنے پہ عمل کیا؟ اور اگر عمل نہیں کیا تو یہ سنایا ہم نے کس لیے تھا؟ عمل کے علاوہ کسی اور کام کے لیے سنایا تھا؟ ایک بات عرض کرتا چلوں، آخری دن آج نہیں ہے، آخری دن کل ہے، لیکن یہ آخری دن کی بات آج بول دوں، وہ یہ کہ قیامت کے دن نہیں چھوڑوں گا. آج تو پکڑنے کا میرے پاس چانس نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن نہیں چھوڑوں گا. اگر میں نے کوئی بات کہی ہے اور وہ حق تھی اور آپ نے سنی تھی اور آپ نے عمل نہیں کی، اس طرح میرے کہنے والے مجھے پکڑیں گے قیامت کے دن، میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا. تو آپ بھی جو آئے ہیں اور آپ نے سنا ہے، اس پر آپ کو ٹھیک ٹھاک حساب کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو آپ مخلوض رہیں گے، آپ مدیون رہیں گے، نام جیسوں کے جن سے ہم نے سیکھا، پھر انہوں نے جن سے سیکھا، اور آخر کار اہل بیت اطہار علیہ السلام جن سے سب نے سیکھا.
محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سورہ مبارکہ کے آخری چند جملات آپ کی خدمت میں عرض ہوں تاکہ یہ سورہ مبارکہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختتام کو پہنچے. بار دیگر ضرور یوں فرمایا تھا کل جو آئے کریمہ پڑھی، فلا تہنوا وتدعوا الى السلم، تو تم نہ گھبراؤ، پریشان نہ ہو جاؤ. وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون، اور تم ہی کامیاب رہو گے. واللہ معاکم، خدا تمہارے ساتھ ہے. ولن یذرکم اعمالکم، اور ہرگز تمہارے اعمال کو بھی اثر نہیں ہونے دے گا. اس کے بعد یہ جو جملہ ارشاد فرما دیا، اچھا قرآن کریم کے جملات کے اندر ایک منطقی ترتیب آ جاتی ہے. ایک دفعہ تو ایسا ہوتا ہے دوسرا جملے کا کوئی ربط نہیں ہے، بالکل نیا موضوع ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے نہیں، دونوں آیات کے درمیان کچھ نہ کچھ موضوع آ جاتا ہے. دیکھیں، اب یہ جملہ فرمایا تھا کہ تم سست نہ پڑو، گھبراؤ نہیں، اسلحہ نہ ڈالو کفار کے سامنے، تم ہی اونچے رہو گے، بلند رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. اس کے بعد فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے. ان دو جملوں میں کیا ربط ہے؟ ان دو جملوں میں ربط یہ ہے کہ ہم تو تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم نہ گھبراؤ، اسلحہ نہ ڈالو، کفار سے لڑتے رہو، تم بلند رہو گے، لیکن تمہاری ایک مشکل ہے، تم اس دنیا میں پھنس گئے ہو جو صرف کھیل کود ہے، یہ تمہاری مشکل ہے. اچھا، اس دنیا کے ساتھ ایک مشکل ہے مجھے کہ جو اس کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر دیتا ہے، پھر اس کا ارادہ بہت سست ہوتا ہے، اس کے ارادے میں بہت کمی آ جاتی ہے. کبھی آپ دیکھیں نا، اب یہ پھر ایک ایسے ہی جملہ عرض کرتا چلوں، کبھی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا ارادہ سست پڑ رہا ہے دین کے معاملے میں، بس آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں، نماز پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں. تو پیچھے جا کے دیکھیے گا آپ کا دل دنیا کی کسی چیز میں جڑا ہوا ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی اپنے رابطے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ اس آدمی کو آخرت سے نکلوا دیتی ہے، اس کا آخرت سے رابطہ توڑ دیتی ہے. کیونکہ دنیا فوری ہے نا، فوری ٹیمپرری، ایک دم کچھ دیکھنے والی ہے، چمک دمک ہے اس کے اندر، یہ اتنا مشغول کر لیتی ہے کہ وہ جو آخرت کے اوپر انسان بہت زیادہ توجہ دے وہ توجہات ختم ہو جاتی ہیں. اصل مجھے تو یوں لگ رہا ہے کہ دنیا میں بہت زیادہ دلچسپی لینے والا مکمل توجہ دینے کی صلاحیت سے محروم رہ جاتا ہے، فکر کی اور توجہ دینے کی صلاحیت سے محروم رہ جاتا ہے. جیسا میں بچوں کو دیکھتا ہوں جو معمولاً امریکہ وغیرہ سے او لیولز وغیرہ کر کے آتے ہیں کسی کم سطح کے اوپر، ایک تو توجہ کی بہت کمی ہے ان کے اندر، بہت زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اوپر. یعنی ایک جگہ آپ اس کو بٹھائیں 10 منٹ کے لیے کچھ سمجھانے کی کوشش کریں, ہو بھی نہیں سکتا 10 منٹ کے لیے کہیں بیٹھ جائے. تو یہ جو لیک آف کنسنٹریشن ہے اس کے بہت سارے عوامل ہیں ان کے ہاں, ایک عمل یہی ہے. اور پتہ نہیں ان کا تعلیمی نظام بھی ایسا ہے, میں نے عرض کیا نا مجھے بات چیتیں ایسی لگتی ہیں جیسے شیطان نے بیٹھ کے بنائی ہیں. تو گویا ان کا لگتا ہے تعلیمی نظام ان کا ایسا ہے جو بچپنے میں سکھایا جا رہا ہے, حتیٰ جو ان کے میٹیریل سائنسز ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ اس میں لگتا ہے کہ شیطان کی حاکمیت بہت شدید ہے. بارہ, انما الحیات الدنیا لعب ولہو, دنیا کی زندگی کھیل کود ہے. کھیل کود کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ کھیل کود کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ وکیبلری کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے تاکہ بات جو ہے وہ عام لوگوں کے استفادے کے لیے زیادہ رہے. کھیل کود کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی مقصدیت نہیں ہے, مقصد نہیں ہے اس کا. بالکل ایسا ہے جیسے مثال کے طور پر پچھلی دفعہ مثالوں میں عرض ہوا کہ کوئی ساحل سمندر پہ جاتا ہے تو وہاں پہ اس نے ایک قلعہ بنایا مٹی کا, ٹھیک ہے نا, مٹی کا گھروندا بنایا, مٹی کا گھر بنایا. اب مثال کے طور پر وہ گھر بنانے لگا اور وہ دیوار کو صاف کرنے لگا, تو کیا مثال کے طور پر یہاں پہ دیوار دروازہ بھی لگائے گا اب لکڑی کا؟ نہیں. اب مثلا وہ بنانے لگا, اس نے نیم پلیٹ کے لیے جگہ بنائی, تو کیا یہاں پہ پیتل کی نیم پلیٹ بھی لگائے گا کیا؟ نہیں. اب کوئی بچہ آپ سے آ کر کہے کہ بابا میں نے وہاں پر قلعہ بنایا ہے اس کے لیے مجھے لکڑی دے دیں, مجھے دروازے بنوانے ہیں, تو آپ کہیں گے بیٹا وہ لکڑی کا, وہ مٹی کا گھر ہے, اس میں لکڑی کے دروازے نہیں لگتے, اس میں نیم پلیٹ نہیں لگتی. مثلا وہ کہے کہ مجھے ٹیوب لائٹ خرید کے دیں, مجھے اس میں ٹیوب لائٹ لگانی ہے. آپ کہیں گے بھائی یہ مٹی کا گھر ہے, اس لیے سب نہیں ہوتا. وہ خدا کا دین ہم سے بار بار سمجھا رہا ہے کہ یہ مٹی کا گھر ہے, یہاں اتنی توجہ مت دو, یہ تھوڑی دیر کی بات ہے, کہیں اور جا کر سوچو, کہیں اور جانے کی سوچو. یہ تو آج صبح آئے ہو کل شام کو تم نے جانا ہے, یا صبح کو آئے سارے سمندر میں کتنی دیر کے لیے آتا ہے, صبح کو آتا شام کو چلا جاتا ہے, بہت بھوکا ایک رات کو رک لے گا. تو اب آپ اپنے بچے کو یہی سمجھائیں گے کہ بھائی یہ مٹی کا گھر ہوتا ہے, اب یہ پانی تھوڑا سا بڑھے گا جب چاند نکلے گا پانی اوپر آئے گا, جب پانی اوپر آئے گا تو یہ بہ جائے گا ختم ہو جائے گا. اب یہ بچے کو سامنے نہیں آئے اور وہ کہے کہ نہیں جناب مجھے تو اس کے اوپر لکڑی کے دروازے لگانے ہیں, مجھے تو اس میں یہ کرنا ہے, مجھے باغیچہ لگانا ہے, اس میں یہ کرنا ہے, اب آپ کیا اس کو سمجھائیں گے؟ آپ یہ کہیں گے کہ تم بہت بڑی حماقت کر رہے ہو, اگر کر بھی لوگے ایک تو یہ کر نہیں پاؤ گے, کر بھی لوگے تو حماقت ہے, اس میں ضائع ہو جانا ہے. یہ بات ہماری کھوپڑی میں نہیں آنے کی. ابھی جتنا بھی بولتے رہے بھائی خدا ہے, آخرت ہے, قبر ہے, ایک اور دنیا ہے ہزاروں سال کی, شروع سے آخر تک اس دنیا میں کیا ہوگا, جبکہ سب کو معلوم 50-60 سال زیادہ کی نہیں ہے, اصرار اس بات کے اوپر ہے یہاں کیا ہوگا. بھائی یہ تھوڑی سی دیر کی بات ہے, لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی. اور میں کل بھی ایک دو دفعہ پہلے بھی ایک بات کہی تھی, اس کی تشریح تھوڑا سا اور بھی کر دوں گا, اور یہ جملات میں پڑھتا چلوں پھر اس کے بعد تشریح عرض کرتا ہوں. انما الحیات الدنیا لعب ولہو, دنیا کی زندگی کھیل کود ہے. وان تؤمنوا, غور فرمائیے گا, وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم, اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہاری اجرتوں کو خدا دے دے گا. ولا یسألکم اموالکم, اور تم سے تمہارا مال نہیں مانگ رہا ہے, تم سے تمہارا مال نہیں مانگ رہا ہے. اس کے بعد ایک اور بہت سخت جملہ بولا ہے, ان یسألکموها فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَذْغَانَكُمْ, اور وہ اگر تم سے مال مانگے اور اس میں اصرار کرے تو تب بھی تم بخل کرو گے اور تمہارے اندر کی سیرت سامنے آ جائے گی. سورہ مبارکہ محمد, سورہ 47 نمبر, آیت نمبر 37, گھر جا کے خود پڑھ لیجئے گا. یہ دیکھا ہماری حقیقت ہے, یہ خدا نے ہمیں بتایا. کہہ رہے وہ تو اچھا ہے کہ میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا, ورنہ اگر میں مانگ لیتا اور اصرار کرتا تب بھی تم بخل کرتے, تم نے دینا دلانا نہیں تھا, جو تمہارے اندر کی ذات ہے وہ سامنے آ جاتی, اس لیے ہم نے مانگا ہی نہیں. اچھا اب سوال یہ جو بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کے اوپر میں نے پاکستان میں بہت لوگوں کی مخالفت اٹھا لی نجی محفلوں کے اندر, وہ کیریئر کا معاملہ ہے. پہلے بھی 2-4 دفعہ اشارتاً کہہ چکا ہوں کہ بچوں کے کیریئر کو کیسے بنایا جائے. آج بھی ایک بہت اچھے دوست نے آ کر یہ بات کی کہ بھائی یہ جو آپ کیریئر کی مخالفت کر رہے ہیں, یا مثال کے طور پر کل ہم نے کیریئر تھا کہ دبئی میں رہنے کی رسی باندھی ہوئی, تو اس نے کہا بھائی کیا دبئی میں رہنا حرام ہے؟ میں نے اس سے کہا نہیں بھائی, دبئی میں رہنا حرام نہیں ہے, دبئی میں رہنے کو ہی زندگی سمجھ لینا یہ حرام ہے. اللہ کی رضاکیت یہاں پر بھی ہے, کہیں اور پر بھی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کی رضاکیت بھی پاسپورٹ کے خامے اور ویزے کے اوپر چل رہی ہے. وہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے, اگر اللہ نے رزق دینا ہے وہ دے دے گا. ہم نہیں کہہ رہے آپ کوشش نہ کریں, نہیں آپ کوشش کریں, لیکن اس کو اپنی کھلے زندگی سمجھ لیں کہ اگر یہ نہیں ہوا تو چہرے کا رنگ اڑ گیا کہ اب کیا ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہوگا, خدا رزاق ہے, یہاں نہیں ملے گا کہیں اور مل جائے گا. تو خدا نے پابندی تھوڑی لگائی, یہ ایک مسئلہ. دوسرا جو ہمارا زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے وہ کیریئر کا ہے. کیریئر کا پرابلم یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب کو ایک بنیادی فیصلہ کرنا ہے, وہ یہ کہ ہماری زندگی کا اصلی ہم و غم کیا ہے, ہماری زندگی کی اصلی پرابلم کیا ہے. اسی طرح جوانوں کا معاملہ ہے. جوانوں کو ہم یہ کہتے ہیں مثلا یہ فلاں پیشے کا انتخاب کرے. اب یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے, لیکن میں آپ کی خدمت میں جرات کر کے کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ نے 12-13 دن ساتھ دیا ہے تو آپ چند منٹ آفس میں بھی ساتھ دیں گے ہمارا. جوان مثلا بچہ بڑا ہو گیا, بچے نے فرض کیجیے جناب انٹر یا او لیول کر لیا ہے, اب اس نے سلیکشن کرنا ہے اپنے کیریئر کا. اس وقت پوری دنیا میں کیریئر چوز کرنے کا صرف ایک انتخاب ہے جس میں پیسہ ہے بس, اور کوئی انتخاب نہیں ہے. باقی ساری باتیں ادھر ادھر کی فضولیات کرتے ہیں. جو ایسنس ہے وہ یہی ہے, جہاں پیسہ ہے. کل وہ کہتے تھے ہم ڈاکٹر بن کے انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. اس وقت پاکستان کے میڈیکل کالجز کے اندر 85% بچیاں ہیں, 15% سے لڑکے رہ گئے. کیوں؟ کل انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے تھے, اب کیا ہو گیا؟ اب مصیبت یہ ہوگی کہ ڈاکٹر میں پیسہ نہیں ہے. جو ڈاکٹر بنتا ہے اس کو ہفتے میں 6 دن جاب کرنی پڑتی ہے, 3 اس میں نائٹ لگتی ہیں, 8,000 روپے مہینے تنخواہ ہوتی ہے. تو کون بھی 8,000 روپے تنخواہ لے گا؟ اس لیے بھاگ گئے سارے. اب وہ انسانیت کہاں گئی؟ ختم ہو. اب انسانیت کس میں ہے؟ اب اس وقت MBA میں ہے اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں, کیونکہ اس میں پیسہ سب سے زیادہ ہے اس وقت. صحیح ہے, تھوڑا بیچ میں جو گیپ تھا وہ اس انسانیت اور اس انسانیت میں, اس میں تھوڑی دیر کے لیے کمپیوٹر کے ایکسپرٹ انسان بن گئے تھے. ابھی کل کوئی نئی فیلڈ آئے گی, پھر دیکھیے MBO کون پوچھتا ہے. یہی ہو رہا ہے نا, سارا کیریئر روٹیٹ کر رہا ہے کس چیز کے اوپر؟ صرف ایک بات کے اوپر, پیسہ کام. صحیح ہے. اب میرا کہنا یہ ہے, آیا یہ وہ چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے خدا نے بھیجا ہے؟ اچھا, اس کے جواب میں فوراً سامنے والا کہے گا کیا پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ پیسے کی اہمیت ہے. آیا اتنی اہمیت ہے کہ میری زندگی کے اہم ترین فیصلے پیسہ ڈیسائیڈ کرے؟ ہمارے خیال میں اتنی اہمیت نہیں ہے. مثلا میں دنیا میں کہاں رہوں گا جہاں پیسہ ملے گا, کون سا کیریئر لوں گا جہاں سے پیسہ ملے گا, کن لوگوں کے ساتھ دوستی کروں گا جن کے ساتھ بیٹھنے میں میرا پروفیشنل کلچر بنے گا. آیا پیسے کی اتنی اہمیت ہے اللہ کے دین میں؟ اچھا, یہاں پہ دو باتیں ہیں. ایک تو وہ جو معاشرے میں ہو رہا ہے, یہ وہ ہے جو ہو رہا ہے. میرا ذہن ہمیشہ ایک بات کہتا ہے, دیکھیے آپ نے ہم تو اپنے آپ کو مصنوعی طور پر بھی کہہ لیں تو ہم اسلام کے ایکسپرٹ ہوئے نا, کام کے اعتبار سے. آپ مثلا کمپیوٹر سائنس کے ایکسپرٹ ہوں گے, آپ ممکن ہے کہ آپ سول انجینئر ہوں, آپ ممکن ہے کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں یا MBA, آپ اپنے اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں. ہم اسلام کے ایکسپرٹ ہونے کے ناطے ایک کام سب سے پہلے کرتے ہیں, اگر ایکسپرٹ کہلائے, وہ یہ کہ سب سے پہلے یہ دیکھو اسلام کیا چاہ رہا ہے. جو دبئی میں چل رہا ہے, کراچی میں چل رہا ہے, نیو یارک میں چل رہا ہے, اس کی کوئی پرواہ نہیں کرو. سب سے پہلے پیور آئسولیٹڈ ہو کر صرف یہ سوچو اسلام کیا چاہتا تھا. جو مسلمان نے ستیہ ناس مارا وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. ہم نے جتنا بھی غور کیا اللہ کے دین میں, کہیں یہ نہیں چاہا کہ اللہ نے پیسے کو اتنی اہمیت دی ہو کہ وہ کیریئر ڈیفائن کرے, وہ لوکیشن ڈیفائن کرے, وہ پارٹیز اور گیدرنگز کو ڈیفائن کرے, وہ سب کو ہی ڈیفائن کرے, نہیں یہ اللہ نے نہیں چاہا. تو اللہ نے کیا چاہا ہے پھر ہم سے؟ اس کا ہیومینٹی کا پورا پلان ہے کیا؟ اس کا پلان سمپل اور سادہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو انسان ہے, بچہ ہے مثال کے طور پر پیدا ہوا ہے, اس کو اس کے والدین وہ سب کچھ سکھائیں جو زندگی کی ضرورتوں کے لیے درکار ہے. سب سے پہلے دین جو اس کی زندگی کی پہلی ضرورت ہے, اس کے بعد آداب ہیں, دین کے ساتھ آداب ہیں, اسکلز, جو بھی اسکل سکھانا چاہتا ہے سکھائے. اب آپ نے کہا بھائی ہمارا بچہ انٹر پہ آ گیا, اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اسکل کیا سکھائیں اس کو. ہمارے خیال میں سب سے پہلی ضرورت یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت آپ کے دین کی پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے, وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے, وہ آپ اپنے بچے کو دیں. اچھا فرض کریں آپ نے کہا بھائی وہ جو پہلی ریکوائرمنٹ تھی وہ نہ میں پوری کر سکتا ہوں نہ میرا بچہ پوری کر سکتا ہے, سیکنڈ ریکوائرمنٹ, تھرڈ لے لوں. پہلے دین ڈیسائیڈ کرے کہ ہم نے کیا ہونا ہے, پھر ہم ڈیسائیڈ کریں کہ اب ہم اس میں سے کون سا کام اپنے ذمے میں لے سکتے ہیں. اس وقت ایسا نہیں ہو رہا ہے, اس وقت سب سے پہلے پیسہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میرے بچے نے کیا بننا ہے. جب وہ بن جاتا ہے یا بننے لگتا ہے, اب میں اس سے کہتا ہوں بیٹا دین کو بھی ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرنا. میرے خیال میں یہ ظلم ہے, یہ ناانصافی, کیریئر کی مخالفت نہیں کر رہے, کسی کام کی مخالفت نہیں ہو رہی, صرف اس بات کی مخالفت ہو رہی ہے کہ فوکس کس پہ رہنا چاہیے. وہ جو پلر ہے زندگی کا, وہ پلر کون سا ہے؟ وہ دین ہے, نہ کوئی اور چیز. پہلی خاصیت, پہلا عنصر جو یہ طے کرے میں مجھے کیا بننا ہے, وہ دین ہے. اگر اہل بیت کی زندگی حیات طیبہ میں روئے زمین کے اوپر تشریف فرما ہوتے تو ان کے ماننے والے آ کر مولا سے یہ نہیں کہتے. دیکھیے اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے, فرض کریں آج امام تشریف فرما ہو تو ہم ان سے یہ کہیں گے مولا میں نے یہ طے کیا ہے کہ میرا بیٹا سی اے کرے, اب یہ بتائیں آپ کے کیسے کام آئے گا. یہ صحیح ہے؟ حماقت ہے. یعنی مولا کو یہ کرنا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جب تم نے خود ہی طے کر لیا ہے تو پھر میرے پاس کیوں آئے. اچھا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ میں مولا سے کہتا مولا میرا فرزند حاضر ہے, اس کو جو بننا چاہیے آپ بتا دیں کہ کیا بننا چاہیے. تو اس وقت تو یہی ہونا چاہیے تھا. لیکن میرا کام یہ ہے سب سے پہلے یہ سوچتا ہوں دین اصل میں کیا تھا, کیونکہ دین اتنا بگڑا ہوا ہے, اتنا بگڑا دیا گیا ہے کہ اگر لوگوں کے دین سے دین کو پہنچنا ہے تو میں دجال کے پاس پہنچ جاؤں گا, دین پہ نہیں پہنچ پاؤں گا. مجھے دین دیکھنا ہے سب سے پہلے. تو مجھے جو اندازہ ہوا وہ یہ کہ دین یہ تھا کہ ہمارے بچے بنتے, ہم مولا سے کہتے ہیں مولا میرے چار فرزند ہیں, مولا آپ فیصلہ کر دیں میرے بچوں کو کیا بننا. ٹھیک ہے. اچھا مثلا ہم بہت دنیاوی سطح پہ گر کے سوچیں تو مولا یہ دیکھتے کہ میرے بچوں میں کیا کیا صلاحیتیں ہیں, اور کہتے کہ تم جیسے صلاحیت کا بچہ دین کے اس کام آئے, تم جیسی صلاحیت کا بچہ دین کے اس کام آئے. پہلے کیا دیکھتے؟ دین دیکھتے, پھر یہ دیکھتے اس کے اندر صلاحیتیں کیا ہیں. ہم یہ سب نہیں دیکھ رہے, ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں اس کا پیسہ کہاں سے بنے گا. یہ وہ بنیادی ترین شرک ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ شرک کس چیز میں ہے؟ یہ اللہ کی رضاکیت میں شرک ہے. اچھا یہ کیسے اللہ کی رضاکیت میں شرک ہے؟ وہ اس طریقے سے دیکھیے, عجیب, یہ بہت ٹیڑھا معاملہ ہے اور آپ نے تحمل سے سنا ہے, خدا آپ کو حفظ کرے, اس کو اور غور سے سماعت فرمائیے تاکہ یہ مشکل حل ہو جائے کسی طریقے سے. اس میں سوالات بے تحاشا سوالات ہیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں آسان ترین طریقے سے آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اب ہو یہ رائے شرک کہاں پر ہے, شرک یہاں پر ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں بچے کو پہلی پرائرٹی میں اس جگہ ڈال دوں جہاں دین ڈیمانڈ کر رہا ہے, نہیں معلوم رسک ملے گا یا نہیں ملے گا, نہیں معلوم پیسہ ملے گا. جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کرو کہ پہلے دین, تو فوراً سامنے والا کہتا ہے پھر کھائے گا کہاں سے. اب دنیا تمہارے باپ کی میراث ہے, یہ اللہ کی دین میں ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نے پہلے اس کو وہاں بھیج دیا جہاں خدا چاہ رہا ہے, اب پیسہ کہاں سے ملے گا. اچھا جب تم اپنی مرضی سے ڈھونڈ رہے تھے تو اس وقت پیسہ کہاں سے مل رہا تھا؟ یعنی اس کے دماغ اب دیکھیں جواب یہ آئے گا جو وہ زبان پہ نہیں لائے گا, مسلمان ہے نا, زبان پہ نہیں لائے گا, اندر دل میں یہ چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں پیسے کے پیچھے بھاگتا تو میں زیادہ ڈھونڈتا اور مجھے زیادہ ملتا, اگر میں خدا کے حکم پر جاؤں گا نہیں معلوم وہ دے گا یا نہیں دے گا. رزاقیت میں شرک نہیں ہے. تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم ڈھونڈو گے تو زیادہ لے لو گے اور خدا پہ چھوڑ دیا تو کم دے گا یا شاید دے گا ہی نہیں. یہ ظلم نہیں ہے, شرک نہیں ہے. آپ کا کام اور میرا کام, اب دیکھیے خدا نے کیا کہا, جب یہ اتنا ہو گیا نا, اس وجہ سے خدا نے لکھا ہے کہ اگر تم سے پیسہ مانگ لیتے تم نے نہیں دینا تھا, وہ تو شکر ہے کہ ہم نے پیسہ دینا ہے تم نے نہیں دینا ہے. دیکھیے سفر اندر سورہ طہٰ کے اندر ایک روایت میں آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, اور جو ہم نے جو پوائنٹ حاصل کیا یہ پوری جو آپ کے سامنے ابھی عرض ہوا, یہ ان جیسی چند آیات کو دیکھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم سے غلطی یہاں پر ہو گئی. دیکھیں فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّا عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, اور تم اپنی آنکھوں کو جو لوگوں کے پاس دنیا کی آسائشیں ہیں ان کے اوپر مت ڈالو, یہ تو دنیا کی آسائشیں ہیں, لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تاکہ ہم ان کا امتحان لیں ان دنیا کے بارے میں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى, اللہ کا رزق بہتر ہے وہی باقی رہے گا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اس کے اوپر صبر کرو. ٹھیک ہے, لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے, نَحْنُ نَرْزُقُكَ, ہم تمہیں رزق دیں گے. سورہ طہٰ آیت نمبر 132, لا نسألك رزقا, ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے, نحن نرزقك, ہم تمہیں رزق دیں گے. کس جملے کی بات میں کہا ہے تو ہم تمہیں رزق دیں گے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اس کے اوپر صبر کرو. کیا مطلب صلات کا مطلب؟ صلات کا مطلب بھی سمجھاتا چلو. صلات کا مطلب کہتے ہیں کسی کی ایسی پیروی جس میں آگے چلنے والے سے پیچھے والا جڑ کے چل رہا ہو, اس کو کہتے ہیں صلات. یہ آگے چل رہا ہے, ایک پیچھے چل رہا ہے, اور وہ جو پیچھے چلنے والا ہے وہ سامنے آگے چلنے والے کے بالکل ملا ملا کے چل رہا ہو, ہے تو پیچھے لیکن اتنا لگ کے چل رہا ہے کہ زیادہ پیچھے نہیں جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں صلات. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ صلات کس کی صلات ہے؟ یہ صلات ہے نبی اکرم کی. تم نبی اکرم کے ساتھ ایسے جوڑ کے چلو, یہ صلات ہے خاندان اہل بیت کی, کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ایسے جوڑ کے چلو. بس خدا حکم دیتا ہے کہ ہم نے تم بھی حکم دو اپنے گھر والوں کو کہ وہ صلات پہ صلات کو قائم کریں. اس طرح خدا اور اس کے نبی اور اس کے آل کے حکم کو مل کر چلیں. جب یہ کرنے لگو واصطبر علیہا, اس کے اوپر صبر کرنا, اور اس کے بعد کہا رزق تم سے نہیں مانگ رہے, ہم تمہیں رزق دیں گے. اچھا اب مجھے بتائیے, میں اپنے بچے سے یہ کہوں کہ بیٹا ٹاپ پرائرٹی تنخواہ ہے, اس آیت کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس آیت نے کہا تھا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ, اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ خدا کے حکم کے ساتھ مل کر چلیں. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, تم اس پہ صبر کر لو, ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے. اللہ نے مجھ سے نہیں کہا کہ میں رزق بناؤں, اس نے کہا نَحْنُ نَرْزُقُكَ, ہم تمہیں رزق دیں گے. اب میں خدا کے وعدے کو چھوڑوں کہ پتہ نہیں خدا ہے تو دے گا تو کم دے گا اور نہیں دیا تو نے تو کیا ہوگا, اور میں تو خود اپنا تلاش کروں گا. یہ کیا نا ہم نے, اب جب کہ کیا تو پھر یہ دنیا بن گئی, اب مارے مارے پھر رہے ہیں. یہ ہمارا نظام غلط نظام ہے, پرائرٹیز غلط پرائرٹیز ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہم کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں اصولاً یہ سوچنا چاہیے تھا اس وقت دین کون سا کیریئر ڈیمانڈ کر رہا ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ بھائی دین برباد ہو رہا ہے, دین کا سکھانے والے نہیں ہے. ٹاپ پرائرٹی یہ بن رہی تھی کہ کچھ بچے جاتے جو دین سیکھنے والے بنتے بعد میں سکھانے والے بنتے. آپ نے یہ احساس کیا کہ بھائی مسلمانوں کے پاس فرض کر لیتے ہیں ایسا ہے کہ آپ نے کہا بھائی میڈیا نہیں ہے,
چلیے آپ کی ٹاپ پرائرٹی سیٹ ہو گئی. آپ کی پرائرٹی یہ ہے کہ اپنا پیسہ لگائیے, اپنی توانائی لگائیے, میڈیا بنائیے. کبھی دین کی پرائرٹیز پہ عمل کیا نہیں؟ اپنی پرائرٹیز سیٹ کی ہیں اپنی مرضی سے, اپنا کیریئر بنایا اپنی مرضی سے, اس کے بعد دین سے آ کر کہتا ہوں خدایا یہ جو میں نے بنا دیا جو کچھ بھی بن گیا اب اس سے تیرے دین کی خدمت کیا ہوگی؟ بھائی کہاں خدمت ہوگی؟ میں اپنے جوانوں کو دیکھتا ہوں, مجھے اس کے اوپر افسوس ہونے لگتا ہے بعض اوقات. خوبصورت پاکیزہ پرہیزگار جوان ہے, صبح سے لے کر رات تک بیٹھا رہتا ہے, مادہ پرستوں کی نوکریاں کرتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہے نوکری کرنا حرام ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, ہر کس نے کہہ رہا ہوں. کوئی یہ نہیں کہ آپ نے تو وہاں پہ کہہ دیا مولانا صاحب نے کہ جاب کرنا ہی حرام ہے, نہیں یہ سب نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کاش تمہاری یہ نوکری دین نے تم سے کہی ہوتی کہ تم کرو تو تم یہ نوکری کر کے عبادت کر رہے ہوتے. ابھی دین نے نہیں کہی یہ ہے, یہ تم نے لی اپنے ہاتھ میں بغیر دین کے حکم کے. کاش دین کی نوکری میں آتے پھر. مثلا دین یہ کہتا کہ بھائی اس وقت ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ آپ کے بچوں کو مینجمنٹ آنی چاہیے, چلیے ٹھیک ہے مینجمنٹ آ گئی اس کے لیے ہم بھیج دیتے ہیں, دین کے حکم پہ بھیجتے نا پھر. اچھا ممکن ہے کوئی یہ سوال کرے کہ بھائی ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ دین اس وقت کیا چاہ رہا ہے؟ کچھ تو آپ کو بھی دین نظر آ رہا ہے نا. اچھا یہ آپ نے کیسے طے کیا تھا کہ آج بچے کو ایم بی اے میں ڈالنا ہے؟ یہ آپ نے مارکیٹ دیکھ کے طے کیا تھا نا کہ بھائی آج بچے کو کہاں ڈالنا ہے. تو ذرا دین کی حالت دیکھ کے سوچ لیجیے دین اس میں سے کیا چاہ رہا ہے آپ سے. یہ رسک ہم نہیں لیں گے کہ بھائی کل اس بچے کو پیسہ نہیں ملا تو میں بڑھاپے میں مارا گیا اور پتہ نہیں اس کو بھی مجھے پالنا پڑ جائے گا. اب خدا کہاں گیا بیچ میں؟ خدا نظر نہیں آ رہا نا. مجھے بتائیے یہ ہماری زندگی کے پلان میں بار بار خدا کیوں غائب ہو جاتا ہے؟ ہمیں خدا کے پلان کے اندر رہنا تھا, ہمارا اصلی منصوبہ خدا کے منصوبے کے باہر جا رہا ہے. یہ وہ مشکل ہے ہمارے ساتھ, یہ مشکل ہے ایزان محترم جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے مجھے کہ ہم وہ کام ہی نہیں کر رہے. اچھا اب یہ کیا ہو رہا ہے پھر, یہ جو شام کو لوگ دین سیکھنے آتے ہیں یہ کسی حد تک دنیا میں مشغولیت کے بعد دین کے طلب کو تسلی دے دے کر خاموش کرنا ہے, تھپکی دے دے کر خاموش کرنا ہے. اندر سے تو دیندار ہے نا, اندر سے دین طلب ہو رہا ہے تو بھائی دین چاہیے. اچھا صبح سے شام تک تو کیوں نہیں آئی تھی آواز؟ اس کو دنیا داری نے چھپایا تھا. ابھی چھپو, جب خاموش ہو گئے فارغ ہو گئے اب دین نہیں آنا ہے. اور ماہ رمضان میں تو یہ خاص کر یاد آئے گا, برکتوں کا مہینہ ہے, ہر ایک آدمی چاہتا ہے ٹھیک ہے 11 مہینے دنیا داری کی ہے, ایک مہینے وہ بھی پارٹ ٹائم 2-2.5 گھنٹے کے لیے دینداری کر کے برکتیں تو لے ہی لیں. مجھے بار بار یہ جملہ کھٹک رہا ہے اپنے ذہن کے اندر, یہ خدا کا پلان نہیں ہے جس کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ ہمارا پلان ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں یہ ہمارا پلان بھی نہیں ہے, یہ سرمایہ داری کی مشینری کا پلان ہے جس کے ہم پرزے ہیں, یہ ان کی مشینری کا پلان ہے ہم پرزے ہیں. ہماری پرزے ہونے کی حیثیت کیا ہے؟ ہماری پرزے ہونے کی حیثیت ہے کہ تم اس نظام میں کام کرو جس کا سارا فائدہ تمہیں نہیں ملنا ہے, سارا فائدہ کہیں اور جانا ہے. یہ ہوتا رہے گا, یہ پوری دنیا کی سرمایہ داری میرے اور آپ کے بچوں کے خون کے اوپر چلے گی جیسے کہ میرے اور آپ کے خون پہ چلی تھی, اور یہ چلے گی اس وقت تک چلے گی جب تک اس میں سے کچھ دیندار نکلیں گے اور اس نظام کو توڑیں, یہ ایسے ہی رہے گا. اب ہمیں اور آپ کو, اچھا اب یہ تو ہو گیا, چلیے ہو گیا جو کچھ بھی ہو گیا. میں مثلا میرا جیسا ایک انسان وہ یہ سوچا بھائی میں تو اس کو نہیں توڑ پا رہا, میرا کردار کیا ہے؟ دو قسم کی کردار ہے, ایک اس انسان کا کردار ہے جو کہتا ہے مجھے کوئی بڑا کام مت دو, چھوٹا سا کوئی کام دے دو میں چھوٹا سا ہی کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. تو میں آپ سے کہوں گا بھائی کم سے کم اتنا ہو جاؤ جو کچھ بھی کر رہے ہو کرتے رہو, اویئر ہو کہ کیا کر رہے ہو, بچوں کو بھی سمجھانا. نہیں لڑ سکتے نا کوئی بات نہیں, چلو ہر آدمی نے تھوڑی مجاہد بننا ہے, نہیں لڑ سکتے کوئی بات نہیں, کم سے کم یہ سمجھ لو کہ گڑبڑ کیا کر رہے ہو. گڑبڑ تو کر رہے ہو, یہ سمجھ لو گڑبڑ کیا کر رہے ہو اور اپنے بچوں کو سمجھا دو کہ بیٹا ہم نے یہ گڑبڑ کی ہے اور تم یہ کرنے والے ہو, اصل یہ نہیں ہے. کم سے کم اتنا تو ان کو بتا دو, اتنا ان کا حق ہے کہ اصل میں کیا ہے. اب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے نہ ہم گڑبڑ کریں گے نہ اس میں شرکت کریں گے, ہم بھوکے مر جائیں یا پیاسے مر جائیں اپنا نظام خود بنائیں گے, اس نظام کا حصہ نہیں بنیں گے. اچھا وہ خدا پہ اعتماد کر کے وہ کریں گے جو خدا نے چاہا ہے. اگر خدا نے چاہے, اب دیکھیے ایکسٹریمز میں کیا ہوگا, اگر خدا نے چاہے مولوی بنو, چلو مولوی بن جائیں گے, ٹھیک ہے لڑیں گے دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. خدا نے چاہے محقق بنے فلسفے کا, فلسفے میں تو پیسہ ہے ہی نہیں, جو بھی نہیں کوئی بات نہیں ہم وہی کر لیں گے, پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ اللہ رزاق ہے, 5 ارب کافروں کو دے رہا ہے, مجھے ایک مومن کو نہیں دے گا؟
سبحان اللہ,
اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے یہاں پر؟ یہ بات ہمیں یاد نہیں رہتی کہ یہ جو کفر کا نظام ہے نا, یہ بھی اللہ کی دیوی طاقت سے چل رہا ہے, اس کے پاس اپنا نہیں ہے, مطلب امریکہ کے پاس اپنا پیسہ ہے خدا کے علاوہ, خدا سے ہٹ کے تو نہیں ہے نا, جو کچھ بھی ہے تو خدا کے نظام کے اندر, وہ خدا اس کو دے رہا ہے یا نہیں دے گا؟ اچھا اگر نہیں بھی دیا تو کیا ہوا؟ اب دیکھیں ایکسٹریم پہ جاتے ہیں, یہ تو اچھا, یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں نا, میری زندگی کا معاملہ ہے, میری زندگی کا معاملہ, میرے بچوں کا معاملہ ہے, میری اولاد کا معاملہ ہے, مثلا کیا ہوگا, میں چلوں گا اس راستے پر جو خدا نے طے کیا, چلو چلے, آگے کیا ہوگا, پیسہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے, میری زندگی کہیں اور گزرے گی. ایکسٹریم کیا ہے؟ ایکسٹریم یہ کہ بھائی تو بھوکا مر جائے گا, مر جاؤ گا, بھوکا مرنے میں کیا ہو جائے گی؟ ایکسٹریم یہ لوگ کہیں گے تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو ذلیل ہے, ہو جائیں ذلیل, اس میں کیا ہو جائے گی؟ اگر خدا خوش ہے اور 6 ارب دنیا ناراض ہے, ہوتی رہنا ہمیں اس میں کیا ہے؟ اگر خدا کے نزدیک عزت دار ہیں اور 6 ارب کہہ رہے ہیں ذلیل ہے, وہ کیسے رہے ہمیں کیسے؟ خدا کے نزدیک امیر ہیں, باقی زندگی ساری دنیا کہہ رہی تو فقیر ہے. اچھا کہہ لے, کیا اس سے پہلے والوں کو نہیں کہا تھا؟ سب کو کہا تھا, رسول اللہ کو کہا تھا, ان سے پہلے انبیاء کو کہا تھا, آل رسول کو, سب کو کہا تھا, ان کو بازاروں میں لا کے سمجھا تھا عزت کم ہو گئی, ہوا تھا نا, نہیں ہوئی تھی. جب ابھی تک ہزاروں سال میں اللہ کا نظام بھی چل رہا ہے اور کسی کا کچھ نہیں بگڑا ہے تو بھائی میرا بھی نہیں بگڑے گا, زیادہ زیادہ بھوکا مروں گا, حضرت ابو ذر بھی بھوکے مرے گا, کوئی بات نہیں میں بھی بھوکا مر جاؤں گا. دیکھیے جتنے بھی ایکسٹریم ہیں نا, اگر خدا اور آخرت کو دیکھ رہے ہیں وہ سارے ایکسٹریم کارنر بہت لائٹ لگنے لگیں گے, بہت ہلکی بات ہے. بھوکا مرنا, لوگوں کا برا کہنا, فقیر کہہ دینا, بے عزتی کر دینا, سب باتیں چھوٹی ہیں اگر خدا کے لیے, سب بہت چھوٹی چھوٹی بات ہے. پر زندگی کو برباد نہ کریں, زندگی کو وہاں لے کے جائیں جہاں خدا نے چاہا ہے. آپ ظلم سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم ظلم کو سمجھنے کی طاقت تو رکھتے ہیں, سمجھ تو لیں اس کو, یہ ظلم کہاں ہو رہا ہے, اور اپنی اولاد کو بھی سمجھائیں. کیوں؟ جو کام آپ نہیں کر سکے وہ انشاءاللہ خدا چاہے گا آپ کی اولاد کرے گی, جو ہم اور آپ نہیں کر سکے وہ ہماری اولادیں کر دیں گی. تو ان بچوں کے اوپر جو ایک ستم آپ نہ کریں وہ یہ کہ ان کو ظلم کا نظام نہ سمجھائیں, ان کو یہ بتا دیں کہ یہ جو ظلم کا نظام ہے غلط ہے, یہ مت کہیں کہ یہی تمہاری زندگی ہے, یہ سب غلط باتیں نہیں کریں, صاف صاف بتا دیں کہ دیکھو بیٹا دنیا یہ کرتی ہے, دین نے یہ کہا ہے, اب تمہاری مرضی ہے جس راستے پہ چلنا چاہیے. اتنا ضرور کریں کہ اگر وہ دین کے راستے پر کہتا ہے بابا میں چلوں گا دین کے راستے پر, 7 دن اس کا, اس کو آپ بے عزت نہ کرنے دیں. ہمارے معاشرے کے اندر ظلم ہو رہا ہے, اگر ایک بچہ دین کے راستے پہ چلتا ہے کم کماتا ہے, دوسرا بچہ فسق و فجور مچا رہا ہے زیادہ کما رہا ہے, اس بچے کا زیادہ احترام ہے. کیوں؟ آپ نے خود خبر خود دی, پھر اس کا مطلب ہے دین کے لیے یہ کام مت کریں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت پہ چلیے, اس سے بہتر کوئی راستہ زندگی گزارنے کا نہیں ہے میرے اور آپ کے لیے. انہوں نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ میلاد کی رات ہے, ولادت کی رات ہے, خوشیوں کی رات ہے. میرے اندر ایک مشکل ہے کہ میں خوشی کی رات پر بھی اتنی سنجیدہ باتیں کر دیتا ہوں کہ لوگ سنجیدہ ہو جاتے ہیں, لیکن اس سنجیدگی میں اگر اہل بیت کے نزدیک آپ آ گئے تو میلاد کا ہدف پورا ہو گیا. کل ہدف کیا ہے؟ کل ہدف آئے جناب یہاں پر, آئے ویزا ملا, سب کچھ ہوئے, وقت گزارا, چلے گئے, آخری لائن کیا ہے؟ آخری لائن یہ لوگوں کو اہل بیت سے نزدیک لانا ہے, بس.
اور کوئی ہدف نہیں. ساری محنتیں اس لیے ہو رہی ہیں میری زندگی میں اہل بیت کی زندگی تک پہنچنے کے لیے کچھ قدم ہیں جو مجھے طے کرنے ہیں, آپ نے بھی طے کرنا. سارا کام ساری محنت اس بات کی ہے کہ آپ کو وہ راستہ بتانے کی کوشش کی جائے جو آپ کو اہل بیت کے نزدیک لے جائے. دعوتیں ساری اہل بیت کی سمت ہیں اور کچھ نہیں. کسی ایک دن اس ممبر پہ بیٹھنے والا دعوت اپنی سمت دے اس کو ممبر سے اتار دیجیے گا. ساری دعوتیں اور ساری طلب اہل بیت کی سمت ہے. آپ کو اور ہم نے سب نے ایک راستہ طے کرنا ہے, وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کا راستہ ہے, ان کی پیروی کا راستہ ہے, اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ان کے وارث کے ظہور کے لیے تیاری ہونی ہے, ان کے وارث کے ظہور پر ان کی نصرت کرنی ہے. زندگی کا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے. باقی یہ ساری باتیں فضول کی باتیں ہیں جو کچھ دنوں کے لیے ذہنوں پر حاکم رہتی ہیں. آج وہ کیریئر کے لیے مرنے والا کل جب خود موت کے نزدیک پہنچتا ہے نا تو اسے صرف اہل بیت یاد آتے ہیں. تو کاش پہلے ہی سیکھ لیتا اس شب ولادت پر اپنی مبارکباد کو اپنے وقت امام کے حضور پہنچانے کے لیے بابا سے بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس میلاد کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے والدین, ہمارے عائزہ, ہمارے اقربا, ہمارے تمام مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار ہماری قلیل عبادات کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے آج رات کے مولود کا واسطہ ہے. پاک پروردگار سیدہ کے گھرانے میں آنے والے اس فرزند کا واسطہ ہے. پاک پروردگار آج کے دن ہمارے اعمال کو ہمارے امام کی رضایت اور خوشی کا سبب قرار فرما, ان کے قلب کو ہم سے راضی فرما. اے پاک پروردگار نسلن بعد نسلن ہماری تمام نسلوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار شب میلاد کے موقع پر دشمنان اہل بیت اگر قابل اصلاح نہ ہو تو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, سید و سردار, مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
جناب پرویز عادل کو ٹیم آئی اور بڑے امام میں مجھے نظر آئے.